لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين. الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ناظرین محترم، روزِ اربعین حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے انصار و اقربا کی تعزیت و تسلیت، اپنی جانب سے، آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے، علماء اعلام، مراجع اعظام، بالاخص مقام معظم رہبری کی جانب سے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث حضرت بقیۃ اللہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی لہ الفدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھتا ہے کہ جس کی مثال ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی، جو سفارش، جو تاکیدات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اربعین کے حوالے سے کی گئی ہیں، وہ سفارش و تاکید ہمیں دیگر معصومین علیہم السلام کے حوالے سے حتیٰ نہیں ملتی. خود لفظ اربعین، یا فارسی میں لفظ چہل، یا اردو میں چالیس، اس عدد کو جو اہمیت حاصل ہے، گویا وہ کسی اور عدد کو حاصل نہیں ہے. لہذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اختصاصات میں سے ایک اختصاص یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا چہلم منایا جاتا ہے، اور یہ خاص ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. دیگر معصومین علیہم السلام، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا و دیگر معصومین علیہم السلام میں سے کسی کا چہلم نہیں منایا جاتا، مگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا چہلم منانا، ان کی زیارت کے لیے اربعین کے دن کربلا میں حاضر ہونا علامت ایمان میں سے ہے. پس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ یاد، جو خدا نے چاہا ہے، رسول نے چاہا ہے، آئمہ نے چاہا ہے کہ ہمارے دل میں باقی رہے، اس کی کیا علت ہے، اس کے پیچھے کیا رموز پوشیدہ ہیں، اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا کہ ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کو اتنا تازہ رکھیں. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اربعین، خود یہ عدد چالیس ایک اہمیت رکھتا ہے. وہ اہمیت کہ جو اس عدد کے اندر موجود ہے، وہ اہمیت دوسرے اعداد کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو چالیس دن تک خدا کے لیے خالص کر دے، یعنی جو عمل انجام دے فقط اور فقط اس کی نگاہ میں خدا ہو، صرف نماز قربتاً الی اللہ نہ پڑھے، راستہ چلے تو بھی اللہ کے لیے، کھانا کھائے تو بھی خدا کے لیے، گھر والوں کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے، بچوں پہ شفقت کرے اللہ کے لیے، بزرگوں کا احترام کرے اللہ کے لیے، ہر چیز اگر کوئی خالصتاً 40 دن تک پروردگار عالم کے لیے انجام دے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے۔ لفظ عدد 40۔ نماز شب میں 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود انسان کو بلندی پر لے کے جاتا ہے۔ مغفرت کی دعا میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، ان 40 مومنین کے نام میں اپنی زبان پر لا رہا ہوں، لیکن وہی نام، وہی 40 نام جو اہل ایمان کے ہیں، وہ مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں قرب عطا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو 40 دن تک عادی بناؤ ان زیارات کا کہ جن کے بارے میں تاکیدات ہوئی ہیں۔ بس یہ عدد 40، اس کے اندر ایک رمز پوشیدہ ہے، ایک راز پوشیدہ ہے۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چہلم کہ جس کی زیارت کی تاکید معصومین علیہم السلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک رمز پوشیدہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہلم میں جو رمز ہے وہ رمز بقائے تشیع ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلم منانا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کے لیے جانا اور اس مخصوص زیارت کا پڑھنا کہ جس کو میں اور آپ خداوند متعال کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ، اور آج بھی جو لوگ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر پر حاضر ہوں گے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں گے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کا انداز جو اس زیارت نامے کے اندر ہے، نہ فقط یہ کہ 40 کے دن اس زیارت نامے کو پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں اس زیارت نامے کو سمجھنا ہے کہ ہم کس سے کلام کر رہے ہیں اور کیا کلام کر رہے ہیں، اس ولایت کے رشتے کو در کرنا ہے کہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے درمیان ہے۔ آج جو کربلا میں ہو وہ بھی، جو دور دراز علاقوں میں ہو وہ بھی، زیارت 40 پڑھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس زیارت میں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے سلام پیش کرتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، سلام ہو آپ پر اے خلیل خدا، سلام ہو آپ پر اے صفی خدا۔ یہ جو ہم صفی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم خلیل اللہ امام حسین کو کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم ولی اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مراتب کو ہم اپنی زبان کے اوپر لا رہے ہیں کہ جو خداوند متعال نے ان کو عطا کیے ہیں۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت مدینہ کے منبر پر اس انداز سے کروائی تھی کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجلس رسول میں داخل ہوئے، عالم ظاہر میں کم سن ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ رسول نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حرکت آئی، بس قریب تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ان کو کوئی زخم آتا، کوئی چوٹ آتی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گرتے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر کو چھوڑا، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ منبر پر لا کر اپنی آغوش میں بٹھایا، اور اس کے بعد اہل مدینہ سے خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا حسینن، یہ حسین ہیں، اس کو پہچانو، اور جب یہ تمہیں مدد کے لیے بلائے تو اس کی نصرت کرو۔ پس اللہ کے رسول کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طول دیں، اور حسین وہ ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کو قطع کر دیں، توڑ دیں، روک دیں، اور نواسے کو آغوش میں لیں، اور آغوش میں لینے کے بعد تعارف کرائیں کہ یہ حسین ہیں. کیا دنیا نہیں جانتی تھی کہ حسین کون ہے؟ اور خصوصاً کیا اہل مدینہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کون ہے؟ کیا اہل مدینہ نہیں پہچانتے تھے کہ حسین ابن علی کون ہے؟ لیکن رسول اللہ تعارف کرا رہے ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ یہ تعارف فقط اتنا نہیں ہے کہ حسین ابن علی مرتضیٰ ہیں، حسین ابن فاطمہ زہرا ہیں، حسین نواسۂ رسول ہیں، حسین برادر حسن ہیں. فقط یہ تعارف رسول اللہ نہیں کروا رہے ہیں، اور نہ یہ تعارف کروانے کی اس اصحاب کے مجمع کو ضرورت تھی. سب جانتے تھے کہ فرزند امیر المومنین ہیں، سب جانتے تھے کہ دلبند مصطفیٰ ہیں، سب پہچانتے تھے کہ جگر گوشہ بتول ہیں. یہ تعارف وہ ہے کہ حسین ابن علی کو ایسے پہچانو جیسے میں پہچانوانا چاہ رہا ہوں. کیا پہچانوانا چاہ رہا ہوں؟ کہ حسین حجت خدا ہیں، حسین صفی اللہ ہیں، حسین خلیل اللہ ہیں، حسین ولی اللہ ہیں. اس ولایت کو پہچانو کہ جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور اگر تم نے اس ولایت کو پہچان لیا تو جدھر حسین ہوں گے اسی طرف تمہارا رخ ہوگا. جس جانب حسین چلیں گے اس جانب تمہیں چلنا ہوگا. جہاں ان کے قدم بڑھیں گے، ان کے نقش قدم پر قدم رکھ کر تمہیں کامیابی کی منازل طے کرنی ہوں گی. تاسوعا اور عاشورہ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لوگوں نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ آپ عراق کی جانب مت جائیے، عراق جائیں گے تو آپ کا خون بہا دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کی خواتین کو اسیر کر لیا جائے گا. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب دین اسلام اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اگر میں حسین ابن علی یہ قیام نہیں کرتا ہوں تو اب دین نہیں بچے گا. کہا اچھا آپ جانا چاہتے ہیں، مستورات کو مت لے کر جائیے. کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان کو اس راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان محترم، بس دو جملوں میں اس بات کی وضاحت کر کے آگے بڑھ جاؤں. کیا مقصد ہے کہ اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے، اور بیویوں کو اور امام سجاد کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا خداوند متعال کی مرضی یہ تھی؟ کیا خدا یہ چاہتا تھا یہ سب ہو؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند متعال کی مرضی یہ نہ تھی کہ حسین ابن علی اس طریقے سے مظلومانہ شہید کیے جائیں، بیویاں اسیر کی جائیں. پھر کیوں کہہ رہے ہیں امام یہ؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ دین کو بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس دین کو خدا کو بچانا ہے. اس دین پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان قربان کی ہے، اس کلمہ حق پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان قربان کی ہے. اور کس شان سے جان قربان کی ہے؟ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے، ناچار تھے، نعوذ باللہ لاچار تھے، بلکہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اختیار تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خداوند متعال کی جانب سے اختیار موجود تھا، ولایت موجود تھی، ولایت تکوینی کی منزل پر فائز تھے، ولایت تشریحی کی منزل پر فائز تھے. اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے تو وہ ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ بچے. آپ کے سامنے خطبات کو بیان کیا تھا، آپ نے مسلسل ایام عزا میں ان خطبات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنا ہوگا. کوشش کریں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نہضت، اس قیام، اس تحریک میں جو جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور ہم تک پہنچا ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے مطالعہ کریں. مجالس میں جائیں، علماء سے فرمائش کریں کہ آقا اور مولا کے قیام کے اہداف اور مقاصد ہو، اہداف کیا تھے؟ پس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم قیام برپا کیا، اس کی یاد میں یہ چالیسواں روز کہ جس کو میں اور آپ چہلم سے تعبیر کرتے ہیں، اربعین سے تعبیر کرتے ہیں، یہ منایا جاتا ہے، اور اب تو دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گیا ہے. بقول مقام معظم رہبری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اربعین، یہ پیادہ روی، یہ نجف سے کربلا کا سفر، یہ اٹھتے ہوئے قدم، یہ پڑھتے ہوئے سینوں پر ہاتھ، یہ لبیک یا حسین کی صدائیں، یہ حیات منت ذلہ کی صدا، یہ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے کا شوق، یہ زائرین کی خدمت کا اشتیاق، یہ نعمت عظمی پروردگار عالم ہے. اس نعمت پر ہمیں خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نعمت جو مجھے اور آپ کو اس راہ میں، اربعین کی راہ میں نصیب ہوئی ہے، یہ نعمت معمولی نہیں ہے، اور یہ کام بھی الہی کام ہے. احساس ایسا ہوتا ہے، بلکہ یقیناً یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ہر ایک شخص اپنا حصہ ملانا چاہ رہا ہے جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے. درست ہے کثیر تعداد شیعہ اثناعشری افراد کی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر فرق اسلامی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، دیگر مکاتب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. سب حسین کی محبت میں نجف سے آغاز کرتے ہیں، کربلا تک پہنچتے ہیں، اور یہ عجیب سلسلہ ہے. یہ ابتدا اور انتہا بھی بہت عجیب ہے، اس کے اندر بھی بڑے رموز پوشیدہ ہیں کہ ابتدا ہو رہی ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے، مقصد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. ہر بڑھتا ہوا قدم ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے قریب کر رہا ہے. یہ عظمت، یہ وقار، یہ پرشکو اجتماع، یہ لوگوں کا ہجوم، یہ بڑھتے ہوئے قدم، یہ لبیک یا حسین کی صدا، جس طریقے سے ہمارے دل میں شوق و ولولہ شہادت کو پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے دشمن کے دل پر ہیبت بٹھاتی ہے. آج دشمن پریشان ہے، آج دشمن حیران ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ملیون ہاں افراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف گامزن ہیں. ناظرین محترم، آپ نے کبھی توجہ کی کہ دشمن کے دل پر اس اربعین کا منانا کیوں اتنا شاق گزرتا ہے؟ کیونکہ اربعین اعلان ہے فتح و ظفر حسین ابن علی کا. وہ اعلان کے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خانواده نے کیا کہ کل تک تم نے ہمیں ان کے لاشے دفن نہیں کرنے دیے تھے، آج ہم ان کی قبور پر گریا کنا ان کے ہدف اور ان کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. شیخ مفید اور دیگر بزرگان نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اربعین کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کربلا آئے تھے. جناب جابر پہلے زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جن کی زیارت کی تفصیل، انداز، کیفیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جابر آئے، آنے کے بعد شط فرات پر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد عطیہ بیان کرتے ہیں جو جناب جابر کے ہم سفر تھے، ان کے ساتھ تھے، کہ دو پارچوں سے جیسے احرام لپیٹا جاتا ہے ویسے حضرت جابر نے ایک پارچے سے اپنے بدن کے اوپری حصے کو چھپایا اور ایک کپڑے سے احرام کی طریقے سے لنگ مان کر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے عازم ہوئے. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جا رہے تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت کی جانب بڑھتے جا رہے تھے، اور جانے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر خود کو گرا دیا، منزل مصائب پڑھنی ہوں، بس دو جملے سن لیجئے، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد عطیہ سے مخاطب ہوئے اور عطیہ سے کہا، اے عطیہ سن، شاید کہ اب اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، مگر یاد رکھنا جو بھی محمد و آل محمد کا دوست ہے تمہیں اس سے دوستی رکھنی ہے، اور جو بھی محمد و آل محمد کا دشمن ہے تمہیں اس سے دوری اختیار کرنی ہے، کیونکہ یہی وسیلہ نجات ہے۔ گویا جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ، بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ بس یہ اربعین کا دن جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مخصوص دن ہے، اور جو لوگ مشرف ہوتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے خوشا بحال، لیکن ہر مومن دنیا کے گوش و کنار میں، شرق میں غرب میں فرق نہیں پڑتا، اس کا دل اربعین کے دن دوبارہ محزون ہوتا ہے، اس کا خون دوبارہ جوش مارتا ہے، اس کو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے، اس کو پھر وہ خونین واقعہ یاد آتا ہے، اور شریعت نے چاہا ہے، مکتب تشیع کا اس پر موقع بالکل واضح ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراموش نہ کرنا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیان کیا تھا نا کہ جب کسی نے آ کر امام سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو مولا نے کہا تاکہ تم غدیر کی طرح عاشورہ کو فراموش نہ کر دو۔ اللہ اکبر، غدیر کو بھلایا تھا، عاشورہ جیسا خونین واقعہ ہوا، اگر عاشورہ کو فراموش کر دیا تو دین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، لہذا عاشور دین کو زندہ کرتا ہے، یاد حسین دینداری کی ضمانت ہے، فکر حسین استقامت کی ضمانت ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے جو میرے اور آپ کے قدم بڑھتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ شریعت نے چاہا ہے ہم سے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، عید آئے، عید الفطر آئے، کہو السلام علیکم یا عبد اللہ، عید قربان آئے، کہو السلام علیکم یا عبد اللہ، جمعرات آئے، کہو السلام علیکم یا عبد اللہ، نیمہ رجب آئے، کہو السلام علیکم یا عبد اللہ، نیمہ شعبان آئے، کہو السلام علیکم یا عبد اللہ، مختلف مناسبتوں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، مختلف مناسبتوں سے، عید الفطر کا دن ہو امام حسین کی زیارت، عید قربان کا دن ہو امام حسین کی زیارت، نیمہ رجب ہو امام حسین کی زیارت، شب جمعہ ہو امام حسین کی زیارت، شب قدر ہو امام حسین کی زیارت، عرفہ ہو امام حسین کی زیارت۔ اللہ اکبر، عجیب مقامات ہیں زائر حسین ابن علی کے، کہ عقل حیران ہے کہ خدا نے زائر حسین کو جو شرف اور جو کرامت عطا کی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ خود زیارت کا شرف اور منزلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ زائر حسین ابن علی ایسا ہی ہے جیسے اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جو زبا زاد خاصو ہمیں، یعنی کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یعنی خدا کی زیارت؟ کیا خدا کو ان مادی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ پھر کیا مقصد ہے یعنی خدا کے دین کے تمہیں ایسے قریب کر دے گی کہ گویا تم نے خداوند متعال کی زیارت کی ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، عرفے کے دن خداوند متعال بعد میں میدان عرفات پر نگاہ کرتا ہے، پہلے اپنی نظر کرم حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبے کے نیچے موجود مومنین پر ڈالتا ہے۔ یہ شان، یہ منزلت، یہ عظمت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ حسین کو سمجھو، ایک لحظہ بھی حسین فراموش نہ ہو. یہ تو بات ایام کی تھی، دن میں جتنی مرتبہ پانی پیو، پانی پی کر کہو الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین. ثواب الاعمال میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن کے گناہ معاف، ایک درود پڑھنے پر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ بحال ہونے پر خداوند متعال گناہوں کو بخش دیتا ہے. دن میں پانچ وقت نماز کے لیے آؤ کم از کم، وہ روایت کہ جو اربعین کی عظمت پر خود دلالت کرتی ہے، اس میں بھی 51 رکعت نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، مومن کی علامت میں سے قرار دیا گیا ہے. دن میں پانچ مرتبہ کم از کم نماز کے لیے جب مصلی پر آؤ تو اپنی پیشانی کو خاک پر رکھو. مکتب تشیع کا مشہور و معروف مسئلہ کہ ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں. اچھا خاک کون سی ہو؟ کہا کوئی بھی طاہر خاک ہو سجدہ ہو جائے گا، لیکن افضل سجدہ کس پر ہے؟ خاک شفا پر، تربت حسین پر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی خاک پر. ایک عجیب حکمت ہے، کئی ایک حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہوں گی، مگر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے اور ذہن اس طرف جاتا ہے کہ نماز کے مستحبات میں سے ہے افضل سجدہ خاک شفا پر. اور جب تم حالت قیام میں ہو تو تمہاری نگاہیں خاک شفا پر ہوں، سجدگاہ پر ہوں، کیونکہ اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام نہ ہوتا تو آج تو بھی قیام کی حالت میں نہ کھڑا ہوتا، آج تم بھی قیام کی حالت میں نہ کھڑے ہوتے. اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قیام نہ کرتے تو آج تمہیں نمازوں کی معرفت ہی نہ ہوتی، تمہیں سجدوں کا شعور ہی نہ ہوتا، تمہیں عبادات کی لذت ہی نہ ملتی، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غم میں خدا سے مناجات کیسے کی جاتی ہے، تمہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ خوشی میں خدا کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے. بس یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی بدولت ہے. لہذا دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک ایک لحظہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد رکھو. اور یہ جو امور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کوئی اہتمام کی ضرورت ہے. مثلا پانی پینے میں ہمیں کون سا اہتمام کرنا ہے؟ خواہ نہ خواہ ہمیں پانی پینا پڑے گا. بس جب ہم پانی پئیں حسین ابن علی کو یاد کریں، جب ہم مصلی پر آئیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، جب ہم عید منائیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، کس طریقے سے ان کو خراج عقیدت پیش کریں کہ اے حسین آج میں جو 30 دن کے روزے رکھ کر عید الفطر منانے جا رہا ہوں تو یہ روزے رکھنے کی توفیق مجھے آپ کے قیام کی بدولت حاصل ہوئی ہے. یہ جو میں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی ماہ رمضان میں حرام کر لیا تھا خداوند متعال کے فرمان کے مطابق، اگر آپ کا یہ قیام نہ ہوتا تو میں اس راہ پر نہ چل پاتا، میں اس عظیم کامیابی کو حاصل نہ کر پاتا. تو بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دین کو زندہ کرتی ہے، دیندار بناتی ہے. آپ اطراف عالم پہ نگاہ کیجئے، اقوام عالم کو دیکھیے، کس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکت سے جو لوگ دین کی تبیین اور توضیع اور مطالب کو پیش کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے، اور جو حسین کو چھوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس کا اثر کیا ہے آپ کے سامنے. وہ ایک شخص جس نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اس کی عظمت کیا ہے، اور جس نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا اس کی بے وقعتی کیا ہے. مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک حسین کا عاشق، حسین مظلوم کا عاشق جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ملیت و قومیت کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کبھی حرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی حرم کاظمین میں اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی سامرہ میں اس کی جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کبھی کربلا میں اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کبھی مشہد میں اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کبھی قم میں اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور کبھی قم میں اس کی تشییع جنازہ ہوتی ہے. ان تمام مقامات پر جب اس شہید کی تشییع جنازہ ہوتے ہوئے لوگ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں تو صدا لبیک یا حسین کی ہوتی ہے. یہ کیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جوڑ دیا ہے پوری انسانیت کو، جس طریقے سے تسبیح کے دانے متفرق ہوتے ہیں وہ دھاگا ان کو جوڑتا ہے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اقوام و ملل کو اس ولایت کے دھاگے میں پرو دیا ہے اور اب اربعین کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے. زبان نہیں آتی، مزاج نہیں ملتے، فرہنگ اور کلچر مختلف، لیکن صرف یہ کہ حسین کا ظاہر ہے تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. علماء بیٹھے ہوئے زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں سے، ان کی نالین سے گرد کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. کیا کام کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر کی خدمت کرے. یہ کیوں محبت پیدا ہوئی ہے ہمارے دلوں میں؟ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. بس عزیزان محترم، آج اربعین کا دن ہے. اربعین کا دن وعدے کا دن ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہمیں پھر وعدہ کرنا ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ کربلا میں نہ تھے. شہداء کربلا کی طرف نگاہ کرنی ہے. مولا ہم آپ کے ساتھ کربلا میں نہ تھے، زمان و مکان نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا، لیکن مولا معکم لا مع عدوکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. یہ اعلان کرنا ہے اربعین کے دن، معکم لا مع غیرکم، اے مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں. درست ہے میں 61 ہجری میں موجود نہیں تھا، لیکن آج میں آپ کے حرم پہ یہ وعدہ کر رہا ہوں، آج میں آپ کی فرش عزا پر یہ وعدہ کر رہا ہوں، آج میں اپنے علاقے میں جلوس عزا میں یہ وعدہ کر رہا ہوں. خوشا بحال کہ جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہید ہوئے. اے حبیب آپ کی عظمت پر سلام، اے ابو سمامہ آپ کی منزلت پر سلام، اے جان آپ کے مقام پر سلام، اے وہب آپ کے ایمان پر سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مقام تھا، کیا منزلت تھی، کیا شان تھی کہ آخری وقت حسین ابن علی کا زانو ہے، شہداء کے سر ہے. جو گھوڑے سے گرتا تھا سید الشہداء کو صدا دیتا تھا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سرعت کے ساتھ اس کی بالی پر حاضر ہوتے تھے، سب کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، خاک کو چہرے سے صاف کیا، زخموں سے خرستے ہوئے خون کو صاف کیا. لیکن قربان جائیے حسین ابن علی کے جانثاروں پر کہ جب آخری نظر امام حسین کے چہرے پر ڈالتے تھے ایک سوال کرتے تھے، مولا کیا ہم نے کچھ حق ادا کر دیا؟ جان گرے، حبیب گھوڑے سے گرے، دیگر شہدا گھوڑے سے گرتے رہے، سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثاری میں اس مقام پر فائز تھے. اللہ اکبر، جس مقام کو کوئی درک نہیں کر سکتا. منتخب کیا تھا ان لوگوں کو امام حسین نے. سلام ہو شہداء کربلا پر، سلام ہو حسین ابن علی کی عظمت پر. بس عزیزان محترم، اربعین حسین ابن علی کا آ گیا. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بعض بزرگان نے بیان کیا ہے کہ اہل بیت امام حسین 40 کے دن کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مطہر کو ان کے جسد کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر دفنایا۔ ذرا چشم تصور کو وا کر کر اس منظر کو درک کیجئے کہ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ ادھر زندان سے قیدی رہا ہوئے، رہائی کا عالم کیا تھا؟ امام سجاد کو دربار میں طلب کیا گیا، گویا ادھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دربار کی جانب چلے ہوں گے، ادھر بیویوں نے دست دعا بلند کی ہوگی، پروردگار تیری حجت کی خیر ہو۔ اب جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، بیویوں نے ایک نگاہ امام سجاد پر ڈالی، نہ گلے میں طوق ہے، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نہ پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ جناب زینب نے گویا پوچھا، بیٹا سید سجاد کیا ماجرا ہے؟ کہا جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی رہائی کا نام سنا، زندان میں ایک ننی سی قبر تھی، اس پر تمام بیویوں نے خود کو گرا دیا۔ دنیا کے قیدی جب رہائی کی خبر سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب رہائی کی خبر سنتے ہیں تو شاد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آل محمد کے قیدی ہیں، جیسے ہی رہائی کی خبر کو سنا، خود کو اس ننی سی تربت پر گرا دیا اور گرا کر فریاد کرنے لگے، اے میری بچی، تجھے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، تو سر شام در زندان پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، تو سوال کیا کرتی تھی، بھیا سید سجاد یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں؟ اے میری لاڈلی، اب رہائی کا پیغام آیا ہے، مگر تو اسی زندان میں دفن ہو گئی۔ کہا جاتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کچھ شرائط رکھی، کہا کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کیا جائے، اور ایک مکان خالی کرایا جائے کہ جہاں پر ہم حسین کی مجلس عزا برپا کریں۔ مکان خالی کروا دیا گیا، شہداء کے سر آ گئے، مگر وہ لوٹ کا سامان جو لوگوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم تمہیں اس سے بہتر دیں گے۔ جناب امام سید سجاد نے کہا کہ ہمیں اس سے بہتر نہیں چاہیے۔ گویا امام سجاد کہہ رہے ہو، اے ملعون، تجھے کیا معلوم کہ اس لوٹ کے سامان میں کیا تھا؟ اس لوٹ کے سامان میں میری دادی فاطمہ زہرا کی ردا تھی۔ بس عزیزان محترم، عزا خانہ سج گیا، مگر یہ کوئی عام عزا خانہ نہیں تھا، اس عزا خانے کے تبرکات کچھ الگ قسم کے تھے۔ اس عزا خانے میں علموں کی جگہ کہیں حسین کا سر سجا تھا، کہیں عباس کا سر سجا تھا، کہیں اون و محمد کے سر رکھے گئے، کہیں اکبر و قاسم کے سر لائے گئے۔ ہر بی بی نے بڑھ کر اپنے پیارے کے سر کو آغوش میں لیا ہوگا، اپنے لال کو بوسا دیا ہوگا، اس کی شہادت پر فخر کر کے کہا ہوگا، اے میرے لال، تیری شہادت کے سبب ماں گریا کنا ضرور ہے، مگر جو کام تو نے کیا ہے وقت کے امام پر اپنے آپ کو قربان کر کر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بس عزیزان محترم، قافلہ چلا، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب قافلہ شام سے چلا ہے، پلٹ پلٹ کر اہل حرم شام کی دیواریں جب تک نظر آتی رہی، اس بچی کو یاد کر کے روتے رہے۔ الغرض ایک مقام پر قافلہ پہنچا کہ جہاں سے ایک راستہ مدینے کی جانب جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کی جانب آتا تھا۔ کہا جاتا ہے فرمائش کی گئی، ہم کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچیں گے۔ بس کربلا قافلہ آیا، جابر نے آنے کی آواز سنی۔ اب جب جابر کے کانوں سے اونٹوں کے گلے میں بدی ہوئی گھنٹ
بیٹیوں کی آواز آئی, سمجھ گئے کوئی کاروان آ رہا ہے. اپنے غلام عطیہ کے ساتھ ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر چھپ گئے کہ کہیں حکومت کے کارندے نہ ہو, جابر نابینا تھے. مگر عطیہ نے دیکھا کہ سیاہ عالم نظر آئے, سیاہ محملیں نظر آئیں. کہا کہ کوئی سوگوار قافلہ ہے. اب جب اٹھ کر دیکھا سید سجاد امام سجاد کی طرف دوڑے, دوڑ کر سلام کیا, سید الشہداء کی تعزیت پیش کی. زینب بھائی کی قبر پر آئی ہے, بھائی کا ماتم کرنے آئی ہے. عزیزان محترم, سیدہ زینب نے خود کو بھائی کی قبر پر گرایا ہوگا. میر انیس نے اس تمام واقعے کو عجب انداز سے قلم بند کیا ہے. اس تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آج تو بڑے پرش کو عمارت تعمیر ہے نا, حرم مطہر امام حسین بڑا عالی شان ہے, بڑی روشنیاں ہیں, بڑا ہجوم ہے, اے اربعین کے زائرین خوشا بحال. مگر میر انیس لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ جب زینب ماں جائے کی قبر پر آئی تو آ کر اس طرح کا حال تھا. ارے زینب گویا ہوئی, ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا. چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا, پرساں بھی یا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. ارے منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں. اے جناب زینب, ذرا آج کربلا کی طرف نگاہ کیجئے, لاکھوں زائرین آپ کے ماں جائے حسین کا چہلم کرنے آئے ہیں. آج ذرا اس عالم پر نگاہ کیجئے کہ ہر طرف حسین کے سوگوار نظر آ رہے ہیں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. بس جناب زینب نے حسین ابن علی کی قبر پر ماتم کیا, بی بیوں نے گریہ کیا, اطراف کی خواتین نے آ کر تعزیت پیش کی, جناب زینب نے امام حسین کے پیغام کو ابلاغ کیا. بس قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا. کہا جاتا ہے کچھ دن کے بعد امام سید سجاد نے چلنے کا حکم دیا. اب آپ ذرا ایک زائر کی کیفیت بتائیے کہ جب حسین کے روزے سے جدا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے روح جسم سے جدا ہو رہی ہے. زائر پلٹ پلٹ کر حسین کے روزے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر فریاد کرتا ہے, مولا یہ زیارت آخری نہ ہو. شاعر نے قلم بند کیا کہ جناب زینب کو جب رخصت کا حکم ملا, بی بی زینب اٹھی حسین کی قبر سے. ارے چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین, اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین, بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین, آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. تکیہ ہے کارسازی پروردگار پر, اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے بازار پر. زینب سوار ہونا چاہتی ہے, اتر کر دوبارہ بھائی کی قبر پر آ کر فریاد کرتی ہے. آج جب زائر امام کے حرم سے نکلتا ہے, پلٹ پلٹ کر دوڑتا ہوا دوبارہ زری سے لپٹتا ہے, اے مولا اللہ جانے دوبارہ آنا نصیب نہ ہو. مگر ہائے حسین کی غریب بہن, ہائے حسین کی مظلومہ بہن, آج 1400 سال بعد ایک عام زائر کی یہ کیفیت ہے. وہ زینب جس کی جان حسین تھے, اس زینب نے کیسے بھائی کی قبر کو سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِيِّكَ الْفَرَجَ.